الله العظيم قابل ستکریم بزرگو نوجوان ساتھیو جنگ سٹی کے اصحاب رسول کے غیور سپاہیو نوجوانوں عزیز بچوں قابل ستکریم اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں ماہ ذی‌الحجہ کی آمد ہے. دنیا بھر کے مسلمان اس عظیم شخصیت کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں جنہیں آج دنیا سے گئے ہوئے 5,500 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی اداؤں، ان کی نشانیوں، ان کی سنتوں کو اپنانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ سارا کا سارا دنیا کے اندر ان کے نام کی اس قدر روشن اور چمک ہونے کی وجہ اور باعث ان کے اس اخلاص اور قربانی کا ثمرہ ہے جو انہوں نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر مرحلے پر اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مال، جان، اولاد، وطن، سکون، ہر چیز قربان کر دی. اگر کسی وقت بھی کوئی چیز سامنے رہی تو وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. میری مراد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارک ہے کہ بچپن میں بت تراش باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، قوم کے معبود جس گھر میں تیار ہوتے ہیں اس گھر میں جنم لیتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے باپ سے بھی بڑھ کر نام پاتے. بظاہر ماحول اور معاشرے کا جو تقاضا ہوتا ہے اس لحاظ سے اگر باپ نے ایک چھوٹی فیکٹری لگا رکھی تھی بت خانے کی تو آپ کو اس کو کارخانہ بنا دینا چاہیے تھا. اگر مہینے میں 10-15 خدا تیار ہوتے تھے تو آپ کو تو کم از کم مہینے میں 100-100 تیار کر کے دینے چاہیے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھیے کہ رب کائنات ہمیشہ مردے سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں، زندے سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں، آگ سے پانی کو اور پانی سے آگ کو. وہ رب جو ہرے درخت سے آگ نکال دیتا ہے، قرآن پاک اس کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہرے درختوں سے آگ نکالتا ہے، جو پانی سے آگ نکالتا ہے. آپ کہیں گے پانی سے آگ نکلتی ہم نے نہیں کبھی دیکھی. میں کہتا ہوں آپ روز دیکھتے ہیں لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا. آپ نے ویسے پانی سے آگ نکلتی دیکھی ہے؟ آپ نے تو پانی کو آگ لگتے دیکھی ہے. یہ پٹرول کیا ہے؟ نام ہی آپ نے بدلا ہے تو پانی نا، نام ہی بدل لیا پٹرول کا یا تیل کا یا ڈیزل کا، ورنہ اس پہ پانی نہیں ہے تو پانی کو تو آگ لگ رہی ہے. یہ خدا کی ذات ہے کہ وہ ایک پانی کی صفت ایسی بنا دیتا ہے کہ جہاں جہاں اسے ڈالتے جاؤ آگ بجھتی چلی جاتی ہے، دوسری پانی کی صفت ایسے بنا دیتے ہیں کہ جہاں جہاں ڈالتے جاؤ آگ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. تو رب کائنات زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں. جانور مرغی ہے اور جانور ہیں، اللہ اس سے انڈا پیدا کرتے ہیں، انڈے میں جان ہوتی ہے، آپ روزانہ کھا رہے ہیں. پھر بے جان انڈے سے اللہ زندہ کو پیدا کرتے ہیں. ایک مراد یہ ہے اللہ کافر سے مسلمان کو پیدا کرتے ہیں، اور مسلمان سے کبھی کبھی کافر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا اللہ کا باپ اللہ کا پیغمبر ہے، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور بیٹا کنعان کافر پیدا ہوتا ہے. غیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی کشتی میں سوار ہو کر ساحل مراد تک پہنچ جاتے ہیں، سارے کافر ڈوبتے ہیں. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں 6 ماہ تک سفر کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں. غیر کشتی میں آئے، بیٹا کشتی سے نکلا، کافروں کے ساتھ شریک ہو گیا، اور پھر قرآن نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے میرے نبی نوح اس بیٹے کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے اس کو کافروں میں داخل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر میں پیدا کیا. بڑے ہوتے ہیں اپنی قوم سے بحث کرتے ہیں، ان قوم سے مباحثہ اور مناظرہ کرتے ہیں کہ میری قوم بتاؤ ان بتوں کی کیا حقیقت ہے. ابا جان بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر بازار میں بت بیچ آؤ اور صفت خوب بیان کرنا، بھئی یہ بہت قیمتی بت ہے، اس پر بڑی محنت ہوئی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے بازو بڑے مضبوط ہیں، جو اس کو خریدے گا اس کی مراد تو فوراً پوری ہو جائے گی. اور آپ بت کو بازار میں لے جا کر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس نے جہالت کو خریدنا ہو، جس نے کفر کو اپنا مقدر بنانا ہو، جس نے ذلت و رسوائی کو اپنا نصیب بنانا ہو، اور جس نے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی پتھروں کے سامنے ذلیل کرنا ہو، تو وہ رسوائی کا سامان خرید لے، وہ ذلت کا سامان خرید لے. لوگوں نے آ کر کہا ابراہیم آزر کو کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، بجائے اس کے کہ خداؤں کی تعریف کر کے بت بیچے، یہ تو خداؤں کی تذلیل کرتا ہے، اور جب کبھی باپ دیتا کہ جاؤ بازار میں لے جاؤ، بجائے اس کے کہ اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر باقاعدہ احترام سے لے جاتے، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے جاتے. بچپن کا انداز ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس مناظرے کو بھی ذکر فرما رہے ہیں ساتویں پارے میں، جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قوم سے کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، پوجا کرنی ہے تو ستاروں کی کرو، پوجا کرنی ہے تو چاند کی کرو، پوجا کرنی ہے تو سورج کی کرو، جو روشنی دے رہا ہے ساری دنیا کو بیک وقت نظر آ رہا ہے. لیکن جب قوم نے کہا ہاں ہم بھی اس کی پوجا کرنے کو تیار ہیں، واقعتاً یہ تیری بات صحیح ہے، تیری دانائی اور عقل کی بات کو ہم ماننے کو تیار ہیں، تو فرمایا انی لا احب العافلین، مگر میں تو سورج چاند ستارے کی پوجا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک وقت وہ طلوع ہوتے ہیں، دوسرے وقت وہ غروب ہوتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، گویا کہ یہ تو گھوم رہے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں. جو ڈیوٹی دینے والا ہوتا ہے وہ نوکر ہوتا ہے، جو ڈیوٹی دینے والا ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، جو کبھی آئے کبھی چلا جائے یہ کسی اور کا متحت ہوتا ہے، جو کسی اور کا خادم ہو وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. تو تیرا خدا کون ہے؟ فرمایا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس ذات کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک اور اس کا کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے. پھر قوم سے کہا کہ تم بتلاؤ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ قوم نے جواب دیا کہ ہمارے اباؤ وجدنا آبانا لہا عابدین، یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ بتوں کے یہ پتھروں کے بت ہمیں کیا دے سکتے ہیں، مگر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو دیکھا کہ وہ ایسے ہی کرتے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، میں پوری جرات سے اعلان کرتا ہوں کہ تم بھی تمہارے آباؤ اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے، اور تمہارے آباؤ اجداد بھی بے وقوف اور راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے تھے، تم لوگ بھی راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہو. یہ بات کوئی معمولی نہیں کہ کسی کو کہنا تم بھی جھوٹے ہو، تمہارے آباؤ اجداد بھی جھوٹے ہیں، غلط ہو تم سارے کے سارے. قوم نے کہا کیا اجیتنا بالحق یا من تمن اللاعبین، کیا کوئی تو حقیقت لے کر آیا ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ یا تو سچ بات بتا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، ورنہ یاد رکھ ہم اپنے آباؤ اجداد کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیں گے. فرمایا میں تمہیں بتلاتا ہوں یہ پتھروں کے بت ہیں جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارے نفع نقصان کی مالک وہ ذات ہے جو تمہاری بھی خالق ہے، ساری کائنات کی خالق ہے. بھئی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. آپ دیکھیں ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، انسان کی سواری کا کام دے رہا ہے. شیر کتنا بڑا، کتنی طاقت والا جانور ہے، مگر انسان نے اس کو پنجرے میں بند کر رکھا ہے. انسان ہے فضاؤں کے اندر جہاز کو اڑا رہا ہے، انسان ہے فضاؤں کو مسخر کر رہا ہے، انسان ہے پوری کائنات پر انسان اپنا نظام چلا رہا ہے. ابھی تک آپ کے سامنے کوئی ایسی مخلوق آئی ہے جو انسان کا کان مروڑ کر انسان کو آگے لگا لے؟ انسان تو انسان کو مجبور بنا سکتا ہے، غلام بنا سکتا ہے، انسان تو انسان پر ظلم ڈھا سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائی جو انسان پر سوار ہو سکے. آپ نے کوئی دیکھی کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں،
اسی سے انسان کا اشرف المخلوقات ہونا، اعلیٰ ہونا، افضل ہونا، اور سب سے زیادہ باقی مخلوقات کے مقابلے میں اس کا سب سے اعلیٰ ہونا اسی بات سے ثابت ہے. ہر چیز اس کے سامنے سر نگو ہوتی ہے مگر یہ کسی کے سامنے سر نگو. تو اسی کو کہا گیا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بروبر ارض و سما ماہ و شما کے واسطے، جہاں بھر کی چیزیں تیرے لیے ہیں تو خدا کے واسطے. ساری کائنات کی چیزیں انسان کے لیے ہیں، اور انسان کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ بولو بولو کس کے لیے؟ کیا بات ہے، انسان کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ پڑھ لیتا ہوں، یہ پڑھ لیتا ہوں، تقریر تو کر لینے دیا کرو. انسان کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اللہ کے لیے. ساڑھے ساتھی بس کرنے پرچیاں دے بیان ہے، پرچیوں کو میں ایک منٹ میں جواب دے دوں گا. تھوڑی سی بات بھی سمجھیں، یہ جمعہ کا موقع ہے، جمعہ کے اجتماعات میں یہ سب کچھ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے اور پہچانتے ہیں، اپنی حقیقت کو جانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تب ہے فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ورنہ یہاں محلات بن جائیں، ایسی شرکتیں تعمیر ہو جائیں، ہر چیز یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے، مگر کامیابی کا مدار اعمال صالحہ، عقائد صحیحہ اور اپنے آپ کو درست کرنا، اپنے یقین کو مضبوط بنانا ہے، یہ ہے اصل چیزیں. باقی یہ چیزیں ہیں، یہ تو درمیانی چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں، مگر دنیا کی حقیقت یہ ہے. آپ بتلائیں، ایک آدمی ساری عمر کام کرتا ہے، بہت کامیاب تاجر ہوتا ہے، بہت بڑا ترقی کرتے کرتے سربراہ بن جاتا ہے ملک کا، فوج کا پورا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پھر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ محلہ سے نکال کر اس کو قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے. کوئی چیز اس کے ساتھ گئی ہے؟ فوجیں اس کے کام آئی ہیں؟ حکومت اقتدار اس کے کام آئے ہیں؟ محلات کوٹھیاں بنگلے اس کے کام آئے ہیں؟ یہاں قبر میں اس نے کتنا رہنا ہے؟ دنیا میں تو 20 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال، آج کل 80 سال سے اوپر کوئی نہیں جاتا. 100 سال کا آدمی تلاش کرو پورے جھنگ میں، 100 سال کے بوڑھے آپ کو 6 سے 7 نظر نہیں آئیں گے، بمشکل. لیکن قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ جانا ہے یا نہیں جانا؟ یقینی جانا ہے، اور لاکھوں سال قیامت تک رہنا ہے. جس دن پھر قبر سے اٹھنا ہے، وہ پہلا دن 50,000 سال کا ہے. یہ جو مرحلے آنے والے ہیں، ان مراحل میں کامیابی کیسے ہوگی؟ ان مراحل میں کس طرح انسان کامرانی اس کا مقدر بنے گی؟ دنیا کی زندگی یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ آپ دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ دنیا میں سکون کے ساتھ زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں؟ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا. وہ آ کر دنیا کی کامیابیاں بھی بتاتے ہیں، آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بتاتے ہیں. انہی انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو میں ان کی بات کر رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ خدا وہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور تم کس کے لیے بنائے گئے ہو؟ کس کے لیے بنائے گئے ہو؟ دیکھیں ایک فطرت ہے، جو چیز مغلوب ہوتی ہے گویا کہ وہ غالب کے سامنے سر جھکاتی ہے. جب ہر چیز کائنات کی انسان کے سامنے مغلوب ہے، ہوائیں مغلوب ہیں، فضائیں مغلوب ہیں، جانور مغلوب ہیں، درندے مغلوب ہیں، چرندے مغلوب ہیں، لوہا مغلوب ہے، مشینری مغلوب ہے نا، اب ضرورت تھی اس بات کی کہ ساری چیزیں تو انسان کے سامنے سر نگو ہیں، انسان کس کے سامنے سر نگو ہو؟ انسان کس کے سامنے سر جھکائے؟ مشرکوں نے کہا پتھروں کے بت بناؤ اس کے سامنے جھکائے، کسی نے کہا صلحاء کی قبروں کے سامنے سر جھکائے، کسی نے کہا جو محیر العقول کوئی انوکھی بات ہو جائے اس کے سامنے سر جھکائے، کسی نے کہا چمکتی ہوئی بجلی کے سامنے سر جھکائے، کسی نے کہا تیز ہوا کے سامنے سر جھکائے، کسی نے کہا آگ کے سامنے سر جھکائے، کسی نے کہا چاند سورج ستاروں کے سامنے سر جھکائے، اور دنیا جھکا رہی ہے. آپ حیران ہوں گے، ہماری آبادی تو 12 کروڑ ہے نا، اس وقت ہندوستان کی آبادی 1 ارب سے بڑھ چکی ہے، 100 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، اور وہ جو 100 کروڑ کی آبادی لاہور سے آگے شروع ہو جاتی ہے، اگر آپ وہاں جائیں یہ تو خدا کا شکر ہے، اور خدا کی قسم پاکستان کا وجود اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے ہم سوچ نہیں سکتے. یہاں ہندو ہوتے تھے، ہمارے مسلمان تو ہمیشہ ان کے مقروض ہی رہتے تھے. مسلمان ہندوؤں سے پیسے لیتے، سود پہ پیسے لیتے لیتے آدمی مر جاتا، اس کی اولاد بھی اپنے باپ کے پیسے نہیں اتار سکتی تھی، سود بڑھتا رہتا تھا، وہ زمینیں گروی کر لیتے، گھروں کو گروی کر لیتے، یہاں تک کہ سود جو ایک روپیہ لیا تھا وہ کسی زمانے میں ہزار ہو جاتا تھا، سو لاکھ بن جاتا تھا، نسلیں بھوکی مر جاتی تھی، مگر ہندو ظالم کو ترس نہیں آتا تھا، نکال کر ان کو باہر پھینک دیتے تھے، گھروں پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ آج پاکستان ہے، اپنا ملک ہے، اور سب اس سے بڑی مصیبت یہ تھی، ہندو ایک توہم والی قوم ہے، چھوت چھات کی قائل ہے، یہ ہو جائے گا، دھوپ بڑھ گئی بس بارش آ گئی پریشان ہو گئے، زیادہ ہوا چل پڑی پریشان ہو گئے، مسلمان کو دکان کی دہلیز پہ نہیں چلنے دیتے تھے، نہیں 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 ہماری دکان ناپاک ہو جائے گی، ہماری دکان ناپاک ہو جائے گی، ایسی قوم۔ پھر جگہ جگہ پر اس نے رسومات، شادیوں میں رسم رواج، غموں میں رسم و رواج، یہ تو خدا کا شکر ہے 55 سال ہو گئے ہیں، آئے دن ہم ایستا ایستا رسومات چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ورنہ اب تک ہمارے اندر جو ہندوؤں کے رسم و رواج ہیں اتنے رچے بسے ہوئے ہیں کہ اتنے اسلامی رواج بھی نہیں ہیں جتنے ہندوؤں کے ہمارے اندر ہیں۔ اگر میں صرف یہ گنانا شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے، ہندوؤں کے رسم و رواج، یہ بھڑولی، آپ کیا کہتے ہیں، گڑولی بھرنا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہندوؤں کے رسم و رواج ہیں، اور یہ جناب پرات میں آپ رکھ لیتے ہیں، بہت کچھ ہے، خاص طور پر ہمارے ہاں بھی شادیوں میں، ٹھیک ہے، یہ ایک تعاون ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ یاد رکھو، عالم حق کا مطلب یہی ہوتا ہے دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھے، صرف شیعہ دے پیچھے نہ پیار آوے، جتنے کتنے تھوڑے پیچھے غلطی ہوئے وہ بھی دسی آوے۔ آج کل نیوندرا لیتے ہیں نا، ڈالتے ہیں نا، وصول بھی کرتے ہیں نا، مسئلہ یاد رکھو، اگر نیوندرا اس لیے دیتے ہو کہ یہ قرضہ ہے، کل میں نے وصول کرنا ہے، لینے والا قرضہ سمجھ کر لے رہا ہے، دینے والا قرضہ سمجھ کر دے رہا ہے، تو پھر جب وہ آدمی مرے گا جس نے نیوندرا لیا ہے، وہ سب کا مقروض ہے، لہذا اس کی اولاد کو اس کی طرف سے اعلان کرنا چاہیے کہ میں نیوندرے والا قرضہ بھی ادا کروں گا۔ اگر ادا اعلان نہیں کرے گی، قیامت کے دن جس نے قرضہ سمجھ کر نیوندرا دیا ہوگا، سب اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہیں گے ہمارا نکال، اس لیے کہ تو قرضہ لے کر مر گیا، ہمارا ادا نہیں کیا۔ کہتے ہیں جی تعاون ہے، یا تو کہو جی اس لیے دیتے ہیں، یہ ہمارے بھائی کی بھتیجے کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، ان کا تعاون ہو جائے، پھر تعاون سمجھ کر دو، قرضہ سمجھ کر ہے تو انہی کی رسمیں۔ اسلام تو کہتا تھا تعاون کرو، ویسے تعاون علی البر والتقوی، اللہ کی رضا کے لیے تعاون کرو، یہاں تو جناب پورے وہی کھاتے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں فلاں سے دیا تھا، فلاں فلاں سے لینا ہے، ٹھیک ہے شادی پر تو نہیں بلانا، لیکن نیوندرا بھی تو وصول کرنا ہے۔ تو یہ رسومات اور رواج ہیں، میں عرض کر رہا تھا، ہاں نعرے کا مطلب یہ تو نہیں بھی اس تقریر ہم چنگی نہیں لگتی، یہ مطلب تو نہیں، اور یہ جو ہمارے اندر خرابیاں خامیاں آ گئی ہیں، ان کا بھی کوئی حل کرنا نہیں کرنا، یہ بھی حل ہونی چاہیے، یہ سارے توہمات، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسی ایسی باتیں ہیں، خدا کی پناہ، اب تو اللہ کا فضل ہے، جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، ہندو دور دفعہ ہو گئے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بارڈر کراس کر کے جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی مسجدیں نہیں ہیں جتنے مندر ہیں، مندر میں کیا ہے، آپ جب جائیں گے تو 200-200 بت، 400-400 بت، کسی بت کے منہ میں جناب لڈو ڈالا ہوا ہے، کسی کے منہ میں برفی ڈالی ہوئی ہے، کوئی یہاں بت کے سامنے، انسان، میرے آپ جیسے انسان، بلکہ ہمارے کئی رشتے دار بھی جو پہلے تھے برادریوں کے ہم جیسے لوگ ہیں، پتھروں کے سامنے ایسے بیٹھے ہوں گے، ایسے سارا سارا دن بیٹھے رہیں گے ہاتھ جوڑ کر، جس طرح ہم خدا کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جس طرح ہم خدا کے سامنے روتے ہیں، بلکہ اب تو اللہ کے سامنے رونا ہی نہیں آتا، خدا کی قسم غیروں کے سامنے روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں، ہماری خدا کے سامنے روتے ہوئے آنکھ سے آنسو بھی نہیں گرتا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے جتنے میزائل بنائے ہیں، ہر میزائل کا نام وہ اپنے کسی بت کے نام پر رکھتے ہیں، ہر میزائل کا نام اپنے کسی برامن لیڈر کے نام پر رکھتے ہیں، یہ پرتھوی ہے، یہ اشوک ہے، یہ جناب آکاش آ رہا ہے، کسی نہ کسی بت کے نام پر رکھیں گے۔ اور آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں، مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کا ایک بت تھا، وہ بت سب سے بڑا تھا، جنگ میں غلبے کے لیے اس کو پکارتے تھے، اس بت کا نعرہ لگایا تھا ابو سفیان نے، جب اس کو عارضی فتح ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، یہ تقریر ابھی خود بخود ہی آ رہی ہے، رٹی روٹی تو ہوتی نہیں ہم نے، نہ مجھے موقع ملتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چل گئے تو ابو سفیان نے آ کر کہا آلہ حبل، آج حبل کی جیت کا دن ہے، آج حبل کی ہم سمجھتے ہیں مشرکین مکہ مر گئے، بس ان کا نام لیوا کوئی نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جو سیارہ اور جو وہ بنا کر مشینری امریکہ بھیج رہا ہے چاند کی طرف، چاند کے بعد جو مریخ کی طرف گئی ہے، اس کا نام حبل ہے. اس کا نام حبل. آج بھی 1400 سال پہلے والے بت انہیں بھولے نہیں ہیں. ہمیں اپنے پیغمبر کے صاحبزادوں کا نام نہیں آتا، ہمیں اپنے پیغمبر کی بیٹیوں کا نام نہیں آتا، ہمیں اپنے پیغمبر کی ازواج مطہرات کا نام نہیں آتا، ہمیں اپنے پیغمبر کے یاروں کا نام نہیں آتا. ہمارا حال یہ ہے اور ان بےمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ صدیوں پہلے بتوں کے نام بھی جانتے ہیں. گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حبل جو جنگوں میں کامیابی دیا کرتا تھا، آج وہ حبل، ہم اسی حبل کے صدقے سے تو اس زمین سے نکل کر دوسری زمینوں کی طرف جا رہے ہیں. کافر اپنے بتوں کو نہیں بھولا، مسلمان اپنے خدا کو بھولا. آج ہمارے ایمان کی کمزوریاں دیکھیں، ہم حق پر ہوتے ہوئے، خدا کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. اگر آج اسلام نہ ہوتا ہم مورتیوں کے سامنے ماتھے رگڑ رہے ہوتے، ہم ایک جگہ جگہ پر پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، آگ کے سامنے، ہوا کے سامنے، سورج کے سامنے، ستاروں کے سامنے، چاند کے سامنے یہ ماتھا رگڑ رہے ہوتے. یہ اسلام کی برکت ہے کہ آج ہماری پیشانی ساری کائنات کے مالک کے سامنے تو جھکتی ہے، کسی اور کے سامنے جھکتی. یہ اسلام کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے. آج ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور آستانے پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، اب بات دور نکل گئی. آج میں ایسے چلا تھا بہت پہلے، لیکن آدھا گھنٹہ لگا مجھے یہاں آتے آتے. ماشاءاللہ سیلاب بھی آیا ہوا ہے، پھر کہتے دعا کراؤ جی بارش ہو جاوے، جی بارش ہو جاوے تو سیلاب آ جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ آپ رات تو خوش نصیب ہیں، پرانا آپ کا شہر ہے، اونچا ہے، اور اس علاقے والوں کو تو بارش سے فرق ہی نہیں پڑتا، ان سے پوچھو جہاں کشتیاں چل رہی ہیں. آدھا گھنٹہ لگ گیا، ورنہ میرا جی چاہتا تھا میں اس عنوان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر، اور خاص طور پر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات کو بیان کیا ہے، یہ بار بار جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن قیامت تک جو تلاوت کیا جاتا رہے گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی بتانا ہے کہ دیکھو جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جو خدا کے ہاں بہت زیادہ قربت والے ہوتے ہیں، جو خدا کا جتنا پیارا اور نزدیکی ہوتا ہے، اس پر اتنی ہی امتحان اور آزمائش آیا کرتے ہیں. ہم نے الٹا سیدھا، ہم کہتے ہیں جی اللہ دا پیارا ہے، دیش سے مصیبت کیوں آئی ہے؟ ہم آج کل یہ کہتے ہیں اگر یہ خدا کا پیارا ہے، اگر یہ ولی ہے، اگر یہ آدمی نیک ہے، اگر اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کے پاس تو کوٹھیاں ہونی چاہیے تھی نا، اس کے پاس تو بلڈنگیں ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس محل ہونے چاہیے تھے، یہ اس پہ مشکل کیوں آئی ہے؟ اور اللہ کی پناہ، ہم جب کسی نیک آدمی پر کوئی مشکل آتی ہے ہم کہتے تھے عذاب آ گیا جی، خدا ناراض ہو گیا، یہ جیلنا چاہے پریشانیاں چاہے عذاب آ گیا. یہ کیسے ہم نے سوچ لیا؟ دو باتوں کو یاد رکھو، گناہگار آدمی ہے، غلط آدمی ہے، فاسق فاجر جھوٹا بےمان ظالم ہے، اس پر کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، یہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس پر عذاب سمجھو، اس کے اعمال کا اس پر عذاب سمجھو. نیک آدمی ہے، حق و انسان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، خدا کے ساتھ لو لگائے ہوئے، حلال کھانے والا، حق بولنے والا، سچ کا ساتھ دینے والا ہے، عدل و انصاف کا خوگر ہے، اس کو کوئی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، جیل آ جائے، مقدمہ آ جائے، دکھ آ جائے، اسے عذاب نہیں کہنا، اسے آزمائش کہنا ہے، اسے عذاب نہیں کہنا بلکہ اسے آزمائش کہنا ہے، امتحان کہنا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کا امتحان، بولو بولو، اللہ نے اپنے نبیوں کا امتحان. کل ہی میں ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے، وہ حدیثیں تو ہم نے بھی پڑھی تھی لیکن کل مجھے یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا بیٹی میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ ہے اخلاقیات کہ سکی بیٹی کے گھر میں بھی جانا ہے تو پوچھ کر جاؤ، سگے بھائی کے گھر میں بھی داخل ہو جاتے، دروازے پہ دستک دے کے پوچھ کر جاؤ بیٹی میں اندر آ سکتا ہوں؟ اور ساتھ فرمایا میرے ساتھ ایک میرا صحابی عمران بھی ہے، وہ بھی آنے والا ہے. تو اندر سے بیٹی نے جواب دیا، ابو جان آپ تو تشریف لے آئے لیکن آپ کے ساتھ غیر محرم ہے، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں، میرے پاس پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے. آقا نے اپنے کندھے سے چادر اٹھائی اور دروازے سے دے کر کہا بیٹی تو پردہ کر لے، ہم دونوں آ رہے ہیں. طیبہ طاہرہ نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا، پردہ کر لیا، ایک کونے میں بیٹھ گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ اندر تشریف لے گئے، جا کر پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ بس باپ کا پوچھنا تھا، سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، حضرت فاطمہ کی ہچکی بند گئی، رونا شروع کر دیا. فرمایا بیٹی روتی کیوں ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی ابو جان اس لیے روتی ہوں، آپ میرے گھر میں آئے ہیں، میں آپ کو کیا کھلاؤں، میں تو خود کئی دنوں سے بھوکی ہوں، بھوکا ہونا تو دور کی بات ہے، گھر میں کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو بیمار ہوں، دوائی بھی نہیں ہے، نہ دوائی ہے نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. کائنات کے سردار میرے ابو میرے گھر میں آئے ہیں، میں آپ کو کوئی چیز پیش نہیں کر سکتی، اپنی بے بسی پہ رو رہی ہوں. حضور نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیدا کرنے والے خدا کی قسم ہے تیرے باپ بھی تین دنوں سے بھوکا ہے، ایک لقمہ بھی تیرے باپ کے پیٹ میں تین دنوں سے نہیں گیا ہے. دوستو ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کی یہ تعلیمات ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ اللہ کی راہ میں بھوکا پیاسا رہنا پڑے تو رہو. اللہ ہم اس نبی کے ماننے والے نہیں ہیں جو سات رنگوں کے کھانے کھا کر محلات میں شام کو عشرت قدوں میں سو گیا ہو. ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس کے گھروں کی حالت یہ تھی کہ کھڑے ہو جاؤ تو چھت کو سر لگتا تھا، کانوں کی چھتیں ہوتی تھی، بارش آتی تھی تو مسجد نبوی ٹپکا کرتی تھی، حضور مسجد نبوی میں سجدہ کرتے تھے تو پیشانی گارے سے، ناک مبارک گارے سے بھر جاتا تھا، لتر جاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ پیغمبر کی پیشانی پر مٹی لگی ہوتی. ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اس لیے شکر خدا کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی ہے، خدا نے کسی کا محتاج بھی. کون ہے اب جو تین تین دن بھوکا رہے؟ کون ہے جو تین تین دن تک پیاسا رہے؟ کون ہے جس کے گھر میں اتنا بھی کپڑا نہ ہو جتنا پردہ انسان کسی کوئی عورت کسی سے پردہ کر سکتی ہے؟ کون ہے جو بیمار پڑا رہے اور اس کے پاس دوائی بھی نہ ہو؟ لیکن کس کی بات ہو رہی ہے جو ساری کائنات کے سردار کہ احد پہاڑ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہے آقا نظر کرم کیجئے، دعا تو کیجئے، میں سونا بننے کے لیے تیار ہوں. فرشتے آ کر کہتے ہیں آقا ہاتھ تو اٹھائیے، یہ سارے جبلستان کے اندر آپ کو ان پہاڑوں کے اندر باغیچے اور باغات ایسے تیار کر دیتے ہیں، ایسے باغات ہوں گے موبائل باغ، جہاں آپ جائیں گے آپ کے باغات آپ کے ساتھ چلیں گے. قربانی صرف اس کا مطلب نہیں ہے کہ آدمی جانور ذبح کرے، قربانی کس چیز کا نام ہے؟ اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیرنا. انسان کہتا ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اس سے تو پوری نہیں پڑتی، لہذا ڈاکہ ڈال لوں، چوری کر لوں. یہ ہمارے پڑوس میں جو یتیم بچے ہیں ان کا کوئی وانی واس نہیں ہے، ان سے مال چھین لوں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لوں، کسی کے ساتھ فراڈ کر لوں. جب آدمی قناعت نہیں کرتا، اپنی خواہشات کو نہیں دباتا اور پھر غیر جھوٹ سے، فریاد سے، دھوکے سے، غلط بیانی سے، ظلم سے، جبر سے، تشدد سے کسی کا مال چھینتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں قناعت پسند ہوں، یہ جھوٹ بولتا ہے. بھوکا پیاسا رہنا برداشت کیا جا سکتا ہے، قربانی اس بات کا نام ہے اپنی خواہشات کو روک، اپنی تمناؤں آرزوؤں کا گلا گھونٹ دے. جب تک اللہ کے دین کے دائرے سے پیر باہر نہ نکلے چلتا پھرتا رہے. جب تیرے سامنے دین کی حد آ جائے رک جا، جب دین کی حد آ جائے رک جا، جہاں خدا کا حکم ہے کھڑا ہو جا پھر کھڑا ہو جا، پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، جہاں حکم ہے دوڑ تو پھر دوڑ، جہاں حکم یہ ہے کہ خدا کے راستے میں جان قربان کر، مال قربان کر، پھر جان اور مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت آ رہی ہے، یہ فلسفہ قربانی کے اوپر میں نے یہ ساری گفتگو کی ہے. آج کی میری اس گفتگو کو آپ فلسفہ قربانی کا عنوان بھی دے سکتے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مال کی، جان کی، اولاد کی، بیوی بچوں کی، اپنی ساری توانائیوں اور صلاحیتوں کو قربان کر دینا تاکہ رب راضی ہو جائے رب راضی ہوتا ہے میرے مال خرچ کرنے سے تو مجھے دریغ، اللہ راضی ہوتا ہے میرے قناعت کرنے سے تو مجھے قناعت اختیار کرنا چاہیے. خدا کی رضا ملتی ہے مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جان کے خرچ کرنے میں، پھر جان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اچانک کل جمعہ کا اس لیے بھی میں نے وقت دیا کہ ایک تو میں نے جب پہلی تقریر یہاں کی تھی آپ حضرات سے سوئی گیس کا وعدہ کیا تھا، اور خاص طور پر میں نے جنوری کا نام لیا تھا، جنوری کا نام لیا تھا. چنانچہ فوری طور پر جو ٹھیکے ہوئے، تین ٹھیکے داروں کو ہم نے ٹھیکے دیے، ایک سوئی گیس سٹی کو، ایک سیٹل اٹاؤن کو، ایک مگیانے کو. اتفاق ہوا، اس میں کوئی کسی مخالف کی سازش بھی نہیں ہے، کہ جس کے پاس چھنڈ سٹی کا ٹھیکہ ہے اس کی لیبر مصروف تھی فیصل آباد میں، وہ لے تو لال سے کام لے رہا تھا. آج میں نے اتنی سختی کے ساتھ بات کی ہے، میں نے کہا اگر آپ کام شروع نہیں کرتے تو چھٹی کریں، ہم دوسرے کسی ٹھیکے دار کو ٹھیکہ دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ اگلے ہفتے میں دیکھیں گے کہ یہاں کام شروع ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں جب کام شروع ہو جائے گا تو سارے خدشے، گلے، شکوے وہ خود بخود ہی بند ہو جائیں گے. جس چیز کا ٹھیکہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ابھی چیز آئے گی، بھئی ٹھیکہ ہو چکا ہے، ٹھیکیدار ٹھیکہ لے چکا ہے، صرف کام شروع کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس کا افتتاح بفضل اللہ تعالی میں اول تو حج پہ جانے پہ پہلے کر دوں گا، اور ورنہ میں نے کہہ دیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں منگل کے دن، انشاءاللہ میں چلا بھی جاؤں تو یہ کام شروع کرا دو، میرا انتظار بھی نہ کرنا، کام شروع کرا دو، انتظار نہ کرنا، تکمیل کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے. علاوہ ازیں آپ کی دعاؤں سے جو 11 کروڑ روپیہ منظور کرایا تھا، وہ میں پھر جا کر خود وزیر خزانہ سے ملا، میں نے کہا فوراً آپ پیسہ ٹرانسفر کریں پٹرولیم کو، تاکہ وہ 11 کروڑ، یہ جو فنڈ ہے، ہمیں سچ سے کام لینا چاہیے. یہ ہمارے ناظمین حضرات کی کوششوں سے اور میری کوششوں سے جو ضلع کی طرف سے آیا تھا، یہ وہ فنڈ ہے. اور جو برانچیں گلی گلی میں جائیں گی، ایک ایک گھر میں جائیں گی، اور قرب و جوار، یہاں تک کہ گھوگے والی بستی، ملا والی، یہاں تک بھی جو برانچیں جائیں گی، انشاءاللہ وہ اس 11 کروڑ روپے سے جائیں گی جو ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر کے سامنے سے گزریں گی. دوسری بات، 50 لاکھ روپیہ مجھے ملا ہے حکومت کی طرف سے، جو میں نے ابھی اسی ہفتے میں سوموار کے روز سکیمیں لے کر جانا ہے، منگل کو میں حج پر جانے سے پہلے جمع کروا دوں گا. اس میں میں نے دو حصے کیے ہیں، آدھا دیہات کا ہم الگ کر لیتے ہیں. 25 لاکھ پورے شہر کے لیے تھا، سو اس 25 لاکھ میں سے میں نے جھن سٹی کی محبت اور جھن سٹی کے ساتھیوں کے خلوص کی وجہ سے 25 میں سے 10 مگیانہ اور سیٹلا ٹاؤن دونوں کو، اور 15 لاکھ روپیہ میں نے آپ حضرات کے لیے مختص کیا ہے. 25 میں سے پورے جھنگ کے لیے 25 ہے، 25 میں سے 15 لاکھ میں نے آپ کے حضرات کے لیے مختص کیا ہے. اور اس سلسلے میں آج حاجی بشیر صاحب ابھی جمعہ کے بعد ذمہ داران سب وہاں جمع ہوں گے. میں نے کہا آپ مجھے 15 لاکھ روپے کی اسکیمیں دے دیں، یہ 15 لاکھ ابھی جو 4-5 مہینوں میں خرچ کرنا ہے، پھر 1 کروڑ روپیہ جون کے بعد شروع ہو جائے گا، وہ نئی گرانٹ آئے گی. میں نے کہا آپ مجھے اسکیمیں بنا دیں متفقہ طور پر. آپ بھی کوشش کریں، 2-3 بڑے مرحلے، بلکہ اگر آپ کوشش کریں سٹی جھنگ کا کوئی ایک بڑا مسئلہ یا 2 بڑے مسئلے کے کام ہو، ہمارے جو بنیادی مسئلے ہیں وہ حل ہوں. آگے پھر ضلع کونسل کی گرانٹیں تو آنی ہے، میری پھر نئی بھی آ جائے گی. اس لیے میں نے اس چیز کا ایک اعلان کرنا تھا کہ آپ اس بات کو ریکارڈ کے طور پہ یاد رکھیں گے کہ میں نے اپنے حصے سے جو آپ حضرات جھنگ سٹی کے لیے، پورا سیٹلا ٹاؤن اور جھنگ صدر سے بھی آدھے سے بھی زیادہ آپ حضرات کے لیے، صرف آپ کی محبت، آپ کے خلوص اور آپ کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کا اعلان کر رہا ہوں. اور آپ ابھی جمعہ کے بعد حاجی بشیر صاحب کے پاس جمع ہوں گے، وہاں آپ حضرات جو ہے وہ جو تجربہ لیٹیں اتار لی گئیں حاجی صاحب، یہ لیٹیں اتار لی گئیں وہاں بتایا جائے گا، یہ بھی حاجی صاحب بتائیں گے. اچھا حج پر جا رہے ہیں، دعا کرنا، ٹھیک ہے جی. اس بارش کے پانی کا معائنہ ضرور کریں، پانی کا معائنہ کیا، میں تو اسے گزر کے آ رہا ہوں. ابھی آپ کے پاس 15 لاکھ روپیہ ہے، آج آپ جب مشورہ دیں گے تو کوشش کریں کہ کوئی ایسا ایک دو کام ہو جائے کہ یہ جو بار بار بارشوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ بنیادی اگر ہمارا حل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمد.